أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ناظرین محترم, آپ سب کو نور البلا ٹی وی پر خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شب قدر یا لیلۃ القدر مسلمانوں کے لیے پورے سال کی تمام راتوں سے افضلیت اور برتریت رکھتی ہے. اس کے علاوہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں شب قدر کو ہزار مہینوں سے افضل جانا گیا ہے. اور جب ہم شب قدر کی معانی کی طرف جاتے ہیں تو بعض مفسرین یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شب قدر کو قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس شب میں انسان کے امور کو مشخص اور معین کیا جاتا ہے, اس لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے. اور ہمارا سوال یہ ہے کہ آخر اس شب کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے, آخر اس کا مفہوم کیا ہے؟ اسی سوال کے تناظر میں اور انہی سوالوں کے تناظر میں آج کی ہماری گفتگو کا موضوع شب قدر میں لکھی جانے والی تقدیر اور اس لکھی جانے والی تقدیر کا انسان کے اختیار میں کیا رابطہ ہے, اس پر مبنی ہے. جس کی وضاحت کے لیے قم المقدس کے ممتاز عالم دین حجت الاسلام والمسلمین قبلہ نوید حسین مطہری کو دعوت دی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہم آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہماری اصلاح اور تربیت کے لیے نکالا. اور ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس سوال سے کرنا چاہیں گے کہ شب قدر کو قدر کیوں کہا جاتا ہے, اور اس میں یہ جو لکھی جانے والی تقدیر ہے اسے کیا مراد ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. سب سے پہلے آج کی اس شب کی مناسبت سے کہ جو شب ضربت امیر المومنین امام علی علیہ السلام ہے, تمام ناظرین کو اور آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں کہ اس شب ضربت کے ساتھ ساتھ آج کی رات شب قدر بھی ہے. اور جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا, ہماری اس گفتگو کا موضوع انسانی تقدیر کے سلسلے میں ہے اور یہ کہ انسان کی تقدیر سے اس کا کیا رابطہ ہے. تو سب سے پہلا سوال یہی بنتا ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے, اور قدر کی کیا معنی ہے, تقدیر سے کیا مراد ہے. تو اس سلسلے میں بہت سارے اقوال موجود ہیں, بہت ساری جو آراء ہیں کہ شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے. ان میں سے ایک خاصیت شب قدر کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ جیسا کہ قدر کی معنی کیا ہے, قدر یعنی عظمت, قدر یعنی بلندی. تو اس شب قدر کو شب قدر کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ ایک بابرکت باعظمت رات ہے. اسی طرح اور بہت آراء اس کے اندر ہیں اور وجوہات بھی اس شب قدر کی شب قدر کے نام سے بیان کی گئی ہیں کہ اس کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے. لیکن ایک خاصیت جو یہاں پر ہماری اس گفتگو سے مناسبت رکھتی ہے اس کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ شب قدر یعنی یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں انسان کے امور کو خداوند متعال مقدر کرتا ہے, انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے. خود قدر کی کیا معنی ہے اور تقدیر سے کیا مراد ہے, اس کو جاننا مقدماتی اعتبار سے بہت ضروری ہے. کہ قدر کا معنی یعنی کسی چیز کا اندازہ کرنا, کسی چیز کے حدود اور اس کی خصوصیات کا تعین, اسے قدر کہتے ہیں. اور تقدیر یعنی ایک چیز کے اس اندازے کا تعین کرنا, اس کو اس کی تمام خصوصیات سے معین کرنا. جب ہم اندازے کی بات کرتے ہیں تو اذہان میں یہ بات نہ آئے کہ اس اندازے سے مراد تخمینہ لگانا ہے. نہیں, ذات پروردگار اس تخمینے سے مبرہ اور پاک و پاکیزہ ہے. بلکہ یہاں پر اندازہ کرنا, آگے ہماری گفتگو میں یہ اور بات واضح ہو جائے گی کہ یہ اندازے کرنے کا کیا مطلب ہے. کہ جب ایک چیز کے اندازے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ خداوند متعال ایک چیز کی تقدیر کرتا ہے, ایک چیز کو مشخص کرتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی وہ چیز جن خصوصیات میں, جن تعینات کے اعتبار سے اس عالم کے اندر تحقق پیدا کرے, وجود پائے, اور جن جن اسباب اور جن جن شرائط کے ساتھ اس چیز کا رابطہ ہے, ارتباط ہے, ان ساری چیزوں کو ملاحظہ کیا جاتا ہے, اس پورے حساب و کتاب کو نظر میں رکھا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں قدر اور تقدیر. قدر یعنی ایک چیز کا اندازہ کرنا, یعنی اس کی تمام خصوصیات کو, اس کے تمام آثار کو, اس کے تمام اسباب و شرائط کے اعتبار سے لحاظ رکھنا, اس کا حساب کرنا, اور اسی کو تعین کرنا تقدیر کا نام رکھتا ہے. تو لہٰذا شب قدر میں قدر اور تقدیر کی یہ معنی ہے. اب جب ہم اس شب قدر کو کہتے ہیں کہ اس شب قدر میں انسان خدا انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے, انسان کے امور مقدر کیے جاتے ہیں, یعنی اس پورے سال کے اندر جو امور خداوند متعال مقدر کرتا ہے، یعنی جو واقعے رونما ہونے ہیں، جو چیزیں وجود پانی ہیں، خدا ان کا اندازہ کرتا ہے. اندازہ کرتا ہے یعنی کیا؟ یعنی اس کی تمام خصوصیات کو، اس کے تمام آثار کو ان کے اسباب کے اعتبار سے ملاحظہ کرتا ہے. اور جب ہم روایات کی طرف جاتے ہیں تو آئمہ سے اسی شب قدر کے سلسلے میں قدر کی معنی پوچھی گئی ہے، اور امام روایت کے اندر یہ جواب ملتا ہے امام کی جانب سے کہ تقدیر الشیء من طولہ وعرضہ، کہ قدر کا مطلب کیا ہے؟ ایک چیز کا اندازہ، ایک چیز کو مشخص اور معین کرنا اس کے طول و عرض سے، تو اس کی لمبائی اور چوڑائی کے حساب سے. اور یہ مقدر کرنا ایک چیز کا، تعین کرنا، اندازہ کرنا بھی اسی اعتبار سے، یعنی اس کی تمام خصوصیات کو اس کے تمام ان چیزوں کے ساتھ ملاحظہ کرنا جس سے یہ چیز مربوط ہے، جس سے اس کا ارتباط ہے، جو اس کے اسباب ہیں، جو اس کی علل ہیں. تو یہ قدر اور تقدیر کی اس سوال کے تناظر میں معنی ہے. اور پھر شب قدر کی معنی بھی ہمارے لیے روشن ہو جاتی ہے کہ جو شب قدر کی خاصیت ہے وہ کیا ہے، کہ یہ وہ شب ہے، کہ یہ وہ رات ہے کہ جس کے اندر انسان کے امور کو مقدر کیا جاتا ہے.
اچھا، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اس شب میں انسان کے امور کو مشخص اور معین کیا جاتا ہے، یہ جو شب ہے اس میں یہ جو خاصیت ہے، اس خاصیت کو قرآن اور روایات میں کس طرح بیان کیا گیا ہے؟
جی بالکل، بہت ہی خوبصورت سوال ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس رات کے اندر انسان کی تقدیر مشخص کی جاتی ہے، انسان کے لیے امور معین کیے جاتے ہیں، تو قرآن مجید کے اندر اس کے سورہ دخان کے اندر جو آیت ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس آیت کے تناظر میں اسی شب قدر کی خاصیت کو بیان کیا جاتا ہے، کہ یعنی یہ وہ رات ہے کہ جس کے اندر ہر امر حکیم، جو حکمت رکھنے والا ہے، وہ جدا کیا جاتا ہے. یفرقو، اس یفرقو کے کلمے سے استفادہ کیا جاتا ہے، کہ علامہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر جو ہے وہ اختصار اور اجمال سے نکل کر تفصیل کے مرحلے میں داخل ہوتی ہے، کہ یعنی کیونکہ یفرقو کا مطلب یہ ہے کہ امور کو ایک دوسرے سے جدا کرنا، اور یہ کب جدا ہوتے ہیں؟ جب ان کے تعینات ہوں، جب ان کے آثار اور خصوصیات کا اندازہ کیا جائے، مشخص کیا جائے. تو لہٰذا یہ وہ رات ہے اس آیت کے تناظر میں کہ جس کے اندر انسان کی تقدیر کو مشخص کیا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے. اسی طرح پھر اگر ہم روایات کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے پاس روایات بھی موجود ہیں، جیسے کہ میں ایک روایت کی طرف اشارہ کر دوں کہ امام علیہ السلام اس شب قدر کی اس خاصیت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یقدر فی لیلۃ القدر کل شیء، اس شب قدر کے اندر ہر چیز کیا کی جاتی ہے؟ مقدر کی جاتی ہے. یکون فی تلک السنۃ، کہ جو اسی سال میں واقع ہونی ہے، وجود پانی ہے، وہ مقدر کی جاتی ہے، معین کی جاتی ہے. الی مثلہا من قابل، کہ یہ جو ہر چیز کو مقدر کیا جا رہا ہوتا ہے، اسی شب قدر کی جو دوسری رات اسی طرح کی آنی ہے آنے والے سال میں، اس رات تک جتنی چیزیں ہیں، جتنے وقائع ہیں، جتنے امور ہیں، وہ اس رات کے اندر مقدر کیے جاتے ہیں. اب امام پھر کچھ امور کی طرف اشارہ بھی کر دیتے ہیں، بیان بھی کر دیتے ہیں کہ خیر و شر و طاعت و معصیت و مولود و اجل و رزق، اس طرح کچھ امور کی طرف امام اشارہ کرتے ہیں کہ انسان کا رزق ہے، انسان کی زندگی ہے، عمر ہے کہ وہ کتنی عمر کرے گا، اسی طرح اور بہت سارے امور ہے، انسان کی اطاعت ہے، انسان کی نافرمانی ہے، یہ سارے امور جو ہیں وہ اسی شب قدر کے اندر مقدر کیے جاتے ہیں. ان تمام امور کو ایک حساب و کتاب کے ساتھ اندازہ کیا جاتا ہے. تو لہٰذا اگر ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کریں اور روایات کی طرف رجوع کریں تو ہمیں مفصل شب قدر کی یہ خاصیت نظر آتی ہے.
اچھا، اسی آپ کے بیانات کے تناظر میں کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اسی رات میں مقدر کیے جاتے ہیں تمام امور کو، تو یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ تو پھر یہاں پر انسان مجبور ہو گیا، یعنی انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا بیان فرمائیں گے؟
جی بالکل، اسی تناظر میں ایک خوبصورت جو ہے یہ سوال ہے کہ ہمارے عمومی اذہان میں بھی بعض افراد کے ذہن میں پایا جاتا ہے اور پوچھتے بھی ہیں کہ جب اس شب قدر کے اندر خداوند متعال انسانی تقدیر لکھتا ہے اور انسان کے امور کو معین کرتا ہے، تو وہاں پر پھر انسان مجبور ہو جاتا ہے پورے سال کے اندر. درحال کہ ایسا نہیں ہے،
ظاہراً مانا یہ نظر آتا ہے،
بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ اس مطلب کو سمجھنے کے لیے یہاں پر دو تین نقطوں کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ضروری ہے. دیکھیں، اس عالم کے اندر جو نظام ہے وہ نظام اسباب اور مسببات کا ہے، یعنی اس کائنات کے اندر جو بھی چیز واقع ہونی ہے، جس چیز نے وجود پانا ہے، وہ ایک سبب کے تحت ہے، وہ ایک علت کے تحت ہے. ایسا نہیں ہے کہ اچانک سے ایک چیز وجود پائے بغیر کسی علت اور بغیر کسی سبب کے. کہ اسی تناظر میں اگر ہم روایات کی طرف رجوع کریں تو یہ اس نظام کے، اس اسباب اور مسببات کے سلسلے میں کہ یہ نظام ایسا ہے کہ جو اسباب اور مسببات کے بنا پر ہے، آئمہ فرماتے ہیں کہ اب اللہ ان یجری الاشیاء الا باسباب، خدا ابا رکھتا ہے، نہیں چاہتا کہ ان اشیاء کو جاری کرے، ان کو وجود دے، ان کو تحقق دے اس کائنات کے اندر، الا باسباب، مگر یہ کہ اسباب کے ذریعے، یعنی خدا نے ہی ایک چیز کے تحقق کے لیے اس کا ایک سبب قرار دیا ہے، فجعل لکل شیء سببا، پھر خدا نے ہر چیز کا ایک سبب قرار دیا۔ تو اس امام کے فرمان سے جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ یہ کہ اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز اتفاقی نہیں ہے، اچانک سے وجود پانے والی نہیں،
کوئی نہ کوئی سبب ہے ضرور۔
جی بالکل، اس کائنات کے اندر ہر چیز کا، ہر واقعے کا، ہر حادثے کا ایک سبب موجود ہے۔ اور پھر دوسری بات جو یہاں پر ہمیں امام کے فرمان سے نظر آتی ہے وہ یہ کہ ان اسباب کو سببیت کا درجہ دینے والی ذات بھی ذات پروردگار ہے۔ یعنی اگر ایک سبب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک چیز مثلا آگ ہے، کسی چیز کو جلا رہی ہے، تو یہ جلانے کا کام جو آگ کر رہی ہے یہ بھی خداوند متعال ہے جس نے اس آگ کے اندر اس تاثیر کو قرار دیا ہے اور اس کے اندر اس سببیت کو قرار دیا ہے۔ تو بس اس نظام کے اندر اسباب ہیں، اشیاء، واقعات اور جو چیزیں ہیں وہ ان اسباب کے تحت جاری ہوتی ہیں، اور پھر وہ اسباب بھی خدا نے ہی قرار دیے ہیں۔ اب آپ جب ہم اس نقطے کو دیکھتے ہیں اور پھر جو قدر اور تقدیر کے ہم نے معنی کی تھی، جب آپ اس معنی کا ملاحظہ کرتے ہیں، ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ قدر اور تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال یعنی اس عالم کے اندر جو امور ہیں ان کو مشخص اور معین کرتا ہے، ان کا اندازہ کرتا ہے۔ کیسے؟ جو ان کی خصوصیات ہیں، جو ان کے آثار ہیں، ان کے ان اسباب کے ساتھ ملاحظہ کرتا ہے۔ درست، اگر ایک چیز کا ہم نے یعنی یہ کہتے ہیں کہ خدا نے تقدیر مشخص کی ہے، ایک چیز کا اس نے اندازہ کیا ہے، تو وہاں مراد کیا ہوتی ہے؟ مراد یہ ہوتا ہے کہ یعنی اگر خدا نے کسی چیز کا اندازہ کیا ہے یا اس کو معین کیا ہے تو اس کے اسباب کے تناظر میں معین کیا ہے۔ ٹھیک، اس کی ایک مثال اگر ہم اس کو ملموس اور محسوس کرنے کے لیے دیکھیں، مثلا خدا نے جو ایک گندم کے دانے کی تقدیر لکھی ہے وہ کیا لکھی ہے؟ کہ اس گندم کے دانے سے گندم کا دانہ ہی نکلے گا، یہ اس کی تقدیر ہے۔ اور پھر یہ کب کیسے ہوگا؟ اس جب خدا نے اس کے لیے یہ مقدر کیا ہے، یہ معین کیا ہے، تو ایسے تو معین نہیں کیا، بلکہ اس کے تمام ان اسباب اور ان کی جو علل ہیں ان کو نظر میں رکھا ہے۔ یعنی اگر ایک زمین ہو جو آمادگی رکھتی ہو اس دانے کو اپنے اندر قبول کرے، اور پھر وہ فقط یہ بھی نہیں، سورج کی روشنی اس پر پڑے، ہوا جو اس کے لیے ضروری ہے، یہ جتنے مادی اسباب ہیں یہ اس کے لیے فراہم ہو ذات الہی کے ارادے کے ساتھ ساتھ۔ تو جب یہ تمام شرائط فراہم ہوں گے، یہ تمام اسباب فراہم ہوں گے، تو جو قدر الہی ہے جس کو ہم تقدیر کہہ رہے ہیں کہ خدا نے اس دانے کی جو تقدیر رکھی ہے، جو اس کے لیے خدا نے اندازہ اور تعین کیا ہے، وہ ان اسباب اور ان تمام شرائط کے تناظر میں تحت جو ہے وہ تحقق پانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جب اس نظام کے اندر خدا کی قدر اس طرح ہے، تو بس اس کی ایک اور مثال، ملموس مثال، تاکہ ہم اس شب قدر کے اندر جو امور معین ہو رہے ہیں اس کو سمجھ سکیں، کہ مثلا اس شب قدر کے اندر خدا نے امور کو معین کیا ہے۔ جو قدر الہی ہے وہ کیا ہے؟ کہ ایک انسان اگر طبعی زندگی کرتا ہے اپنی، تو وہ 70 سال کی زندگی ہے۔ ٹھیک، پھر وہاں پر خداوند متعال نے اس کے لیے اسباب کا بھی لحاظ رکھا ہے کہ یہ انسان اگر طبعی زندگی 70 سال کرے گا، تو ان اسباب کے تحت اگر یہی انسان جو ایک جس کی طبعی زندگی مقدر کی گئی ہے 70 سال کی، وہاں پر اسی انسان کے لیے ایک اور زندگی بھی مقدر کی گئی ہے کہ اگر یہی انسان ایک گرتی ہوئی دیوار کے نیچے بیٹھ جائے، تو 20 سال کی عمر میں ہو، 30 سال کی عمر میں ہو، وہ دیوار اگر گر جائے تو یہ دنیا سے چلا جائے گا۔ تو بس جہاں انسان نے ایک چیز کی تقدیر کی ہے اس کے اسباب کے تناظر میں کی ہے، اور پھر وہاں پر اگر وہ اسباب تبدیل ہو جاتے ہیں، تو وہ جو قدر الہی ہے اس میں بھی کیا آ جاتی ہے؟ تبدیلی آ جاتی ہے۔ یعنی ایک انسان کی طبی عمر لکھی گئی تھی 70 سال کی، وہی انسان اسباب کے تبدل سے اس کی عمر میں بھی تبدیلی آ رہی ہے۔ تو لہٰذا قدر الہی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خداوند متعال جب امور کو مقدر کرتا ہے، تو ان مقدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان امور کی اندازے گیری کرتا ہے، ان کی خصوصیات کا تعین کرتا ہے، ان کے اسباب اور ان تمام شرائط کے ساتھ۔ تو لہٰذا اس شب کے اندر اب جب یہ امور مقدر کیے جاتے ہیں، تو یہاں پر ہمیں یہ اس قدر کی معنی، تقدیر کی معنی، اور پھر نظام اسباب اور مسببات کو جب ہم سامنے رکھیں گے، تو ہمارے لیے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ یہ وہ تقدیر نہیں ہے کہ جس میں انسان کے اختیار کا کوئی کردار نہ ہو۔ کیونکہ جب ہم اسباب کی طرف آتے ہیں اس عالم کے اندر، تو اسباب دو قسم کے نظر آتے ہیں ہمارے، ایک وہ اسباب ہیں کہ جو مادی ہیں، ایک وہ اسباب ہیں کہ جو معنوی ہیں۔ مادی اسباب میں مثلا اگر یہی انسان جب اس عالم کے اندر زندگی کرتا ہے تو اس کی حیات کے لیے کیا چیز ضروری ہوتی ہے؟ رزق ضروری ہوتا ہے، صحت اور سلامتی بدن کی ضروری ہوتی ہے، یہ اسباب مادی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ روایات کے اندر جب ہم مراجعہ کرتے ہیں تو خداوند متعال نے کہا ہے کہ اگر انسان صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اگر انسان صدقہ دیتا ہے تو اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ بھی اسباب ہیں۔ اگر خدا نے ایک انسان کی طبیعی عمر اور ایک خاص اندازے کے ساتھ معین کی ہے تو وہاں پر اسباب کے تبدل کے ساتھ اس کی جو مقدر عمر ہے اس میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ لہذا یہ اسباب مادی، یہ اسباب معنوی ہیں کہ جو انسان کی اس تقدیر کے ساتھ ہیں، اس انسان کی اس قدر اور تقدیر میں ایک ارتباط گہرا رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ چیز واضح ہو جاتی ہے ہمارے لیے کہ بس جو شب قدر کے اندر خداوند متعال اس پورے سال کے لیے جو تقدیر اور جو امور مقدر کر رہا ہوتا ہے، جن امور کا حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے، وہ ان کے اسباب کے تناظر میں کر رہا ہوتا ہے، اور اختیار جو انسان کا ہے وہ خود ان اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ یعنی اگر ان امور میں سے کچھ ایسے امور ہیں کہ جو انسان کے اختیاری افعال میں سے شامل ہیں، کہ جن افعال میں انسان کا اختیار بھی دخالت رکھتا ہے، تو یہاں اگر خدا نے اس چیز کو مقدر کیا ہے انسان کے لیے، تو وہاں پر اس انسان کے اختیار کو بھی نظر میں رکھا گیا ہے، اس کو بھی لحاظ کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر ایک چیز کی طرف ہم رجوع کریں، جب قرآن مجید کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اس نظام اسباب اور مسببات کے علاوہ، کہ خوب نظام اسباب تو یہی کہہ رہا ہے کہ تقدیر جو ہو رہی ہے وہ ان اسباب کے ساتھ ساتھ ان کا لحاظ کیا جا رہا ہے۔ پھر جب ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ بات دینی ادبیات میں نظر آتی ہے کہ جہاں پر ارشاد ہے کہ لکل اجل کتاب، ہر مدت کے لیے، ہر اندازے کے لیے، ہر زمان کے لیے کیا ہے؟ کتاب ہے۔ یمح اللہ ما یشاء ویثبت، خدا چاہے جس چیز کو محو کرے اس کو مٹا دے، خدا چاہے جس چیز کو برقرار رکھے۔ یہ جو لوح محو اور اثبات جسے ہم کہتے ہیں، یہ وہی لوح ہے کہ جب خداوند متعال ایک چیز کو مقدر کرتا ہے تو پھر اسباب کی تبدیلی اور پھر جو شرائط ہیں ان کی تبدیلی کی وجہ سے انہی مقدرات کے اندر، اسی قدر الہی کے اندر محو بھی ہے اور اثبات بھی ہے۔ یعنی خدا اس قدر کو تبدیل کر کے اس کے لیے ایک اور قدر مشخص کر دیتا ہے، اس کے لیے ایک اور تقدیر لکھ دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ لوح محو اور اثبات خود اس بات کی دلیل ہے ہمارے لیے کہ یعنی یہ جتنے بھی تقدیرات ہیں، جتنے بھی مقدرات ہیں، اور خود انسان کا اختیار اس کے اپنے اختیاری افعال کے اندر ان اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کر دوں کہ جنگ صفین میں جب امیر المومنین جا رہے تھے اس جنگ کے حوالے سے، تو وہاں پر ایک شخص نے امام سے سوال کیا، کیونکہ اس کے ذہن میں بھی یہ تقدیر اور الہی قدر جو ہے وہ کچھ اس انداز سے بیٹھی ہوئی تھی، اس کے اندر ایک ایسا شبہ بیٹھا ہوا تھا کہ ہم مجبور ہیں، یعنی خدا ہی جب تقدیر مشخص کرتا ہے انسان کے لیے، وہ جو اس کی قدر ہے یہ ہمیں مجبور بنا دیتی ہے،
عام فہم لوگوں کے ذہن،
جیسے عام لوگوں کے ذہن میں ہے۔ تو وہاں پر امام سے وہ کہتا ہے کہ اکانا مسیرنا الی الشام بقضاء من اللہ و قدر، کہ آیا یہ جو ہم شام کی طرف بڑھ رہے ہیں، جا رہے ہیں اس جنگ کے لیے، کیا یہ خدا کی قضاء اور قدر ہے؟ تو فوراً امام اس کے ذہن میں موجود اس شبہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ یہ سوال کیوں کر رہا ہے۔ اس اعتبار سے امام فرماتے ہیں کہ وَيْحَكَ لَعَلَّكَ ظَنَنْتَ قَضَاءً لَازِمًا وَقَدْرًا حَتْمِيًا، تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ یہ قضاء اور قدر حتمی ہے جو انسان کو مجبور کر دیتی ہے۔ لَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، اگر یہ ایسا ہوتا تو لَبَطَلَ ثَوَابُ وَالْعِقَابُ، خدا کا جو ثواب ہے جو انسان کے اعمال کے مطابق ہے، اس کی جو عقاب اور اس کا جو سزا ہے انسان کے لیے، یہ سب چیزیں کیا ہو جاتی؟ باطل ہو جاتی ہیں۔ وَسَّقَتَ الْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ، وعد اور وعید یہ سب چیزیں کیا ہو جاتی؟ ساکت ہو جاتی۔ وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَمَرَ عِبَادَهُ تَخِيرًا، اگر اللہ نے انسان کو امر کیا ہے کسی چیز کا، اس کے لیے کسی چیز کو تعین کیا ہے، تو یہ اس کے اختیار کے ساتھ ہے۔ یعنی خود انسان کا اختیار ہی اس قضاء اور قدر الہی میں سے ہے، کہ ان اسباب میں سے ہے جو انسان کے اختیاری افعال ہیں، اس کے اندر اس انسان کے اختیار کا اتنا کردار ہے۔ تو لہٰذا یہاں سے ایک ہم جو نتیجہ لیتے ہیں وہ یہ کہ بس شب قدر کے اندر جو انسان کے لیے خداوند متعال امور کو مقدر کرتا ہے، جو تقدیر لکھتا ہے، اور بلکہ یہاں پر میں اشارہ بھی کر دوں، چونکہ امیر المومنین سے مناسب ایک شب ہے، کہ ایک جگہ امیر المومنین بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ دیوار گرنے والی ہوتی ہے، تو امیر المومنین وہاں سے اٹھ کے ایک اور جگہ جا کے بیٹھتے ہیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں امیر المومنین کو؟ کہ آپ قضاء الہی سے دور ہو رہے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ہاں، میں قضاء الہی سے نکل کر قدر الہی کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ یعنی کیا؟ یعنی درست ہے، اگر میں یہاں بیٹھا رہوں تو قضاء حتمی ہے، چونکہ اسباب فراہم ہیں، جب ایک چیز کے لیے اسباب فراہم ہو جائیں، اس کی علت تام متحقق ہو جائے، تو حتماً وہاں پر الہی جو قدر ہے، جو تقدیر ہے، وہ بھی حتماً واقع ہونی ہے. لیکن یہاں پر چونکہ ہم قضا سے دور ہو رہے ہیں، یعنی وہ جو سبب متحقق ہونے والا ہے، ہم اس سبب سے دور ہو رہے ہیں. جب سبب سے دور ہو رہے ہیں تو وہ جو قدر ہے وہ بھی تبدیل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس شب قدر میں درست ہے کہ انسان کے لیے خداوند متعال امور کو مقدر کرتا ہے، لیکن یہ قدر کیا ہے؟ اندازے گیری ہے. یعنی کیا؟ یعنی اس چیز کی تمام خصوصیات اور آثار کو ان کے اسباب اور شرائط کے ساتھ لحاظ کرنا، اور انہی اسباب میں سے، جیسے مادی اور معنوی اسباب ہیں، انہی میں سے ایک سبب کیا ہے؟ انسان کا اپنا اختیار ہے.
ماشاء اللہ، جزاک اللہ، نہایت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے شب قدر کی اہمیت اور اس کے ساتھ ساتھ خود کس طرح مقدرات تقدیر کیے جاتے ہیں بیان فرمایا. ناظرین محترم، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح بزرگوار نے شب قدر کی اہمیت اور اسی شب قدر میں جو مقدر ہونے والے انسان کے امور ہیں اس کو بیان فرمایا، اور اگر اس کا خلاصہ کیا جائے تو یہ ہے کہ انسان مجبور نہیں ہے بلکہ کاملاً با اختیار ہے. چونکہ ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے پروگرام میں نئے مہمان اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.